This is VOA News. I'm Gene Randall. U.S. Secretary of State Mike Pompeo, a short time ago in Qatar, witnessed the signing of a history-making peace agreement with the Taliban. The accord is aimed at ending 18 years of bloodshed in Afghanistan. This after a U.S.-Taliban accord on a reduction of violence. The new deal calls for the U.S. to shrink its troop level in Afghanistan from 13,000 to about 8,600. Secretary Pompeo spoke with reporters.
Today is an historic day for the United States of America and the American people. Today we have taken a decisive step toward peace, real peace in Afghanistan.
Pompeo also issued a warning.
If the Taliban do not uphold their commitments, President Trump and his team will not hesitate to do what we must do to protect American lives. If, on the other hand, the Taliban abide by their promises, the United States will undertake a responsible, conditions-based troop withdrawal.
Under the agreement, Afghanistan is to release 5,000 jailed Taliban prisoners, while the insurgents are forbidden to allow the launch of attacks against America or its allies from Afghan soil. Direct talks between the Taliban and the Afghan government will be the next step in the process. More refugees and migrants have been gathering near Turkey's border with Greece today as they try to enter Europe to escape deadly airstrikes by government forces in Syria. There have been some scuffles with Greek border guards, including the use of tear gas. The European Union has warned that the fighting in northern Syria could escalate into open war between Turkish and Russian-backed Syrian forces. 33 Turkish soldiers in Syria were killed in airstrikes this week. Fitting an increasing global pattern, sources say the United States is postponing a meeting of Southeast Asian leaders which it planned to host on March 14th. President Donald Trump had invited the ASEAN nations to meet in Las Vegas until coronavirus fears stepped into the picture. Mr. Trump failed to attend a summit with the group in Bangkok in November. More news at voanews.com. From Washington, this is VOA News. American health officials say there is another coronavirus case involving so-called community transmission in the U.S. As AP's Mike Rossio reports, it is a worrisome development.
A new case of coronavirus has been confirmed in Northern California.
This is the third case to be identified in our county.
Dr. Sarah Cody is Santa Clara County's health officer.
The individual is an adult woman with chronic health conditions.
The new patient had not traveled abroad or been in contact with anyone known to have been infected. But Dr. Chris Braden of the CDC says
it may be those people that are not severely ill may not even seek medical care, but are still ill in some way and infectious that may spread this the most.
Health officials think COVID-19 spreads mainly from droplets when an infected person coughs or sneezes. I'm Mike Gracia.
Fears over the coronavirus outbreak are spreading through much of the world as many countries encounter their first cases. The reach of the COVID-19 infection outside China has prompted the World Health Organization to upgrade its risk assessment to very high and to emphasize simple steps people can take to protect themselves. Lisa Schlein reports for VOA from Geneva.
WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus acknowledges this is a matter of great concern, but says there are things everyone can do to prevent themselves and others from becoming infected.
First, as we keep saying, clean your hands regularly with an alcohol-based hand rub or wash them with soap and water. Touching your face after touching contaminated surfaces or sick people is one of the ways the virus can be transmitted. By cleaning your hands, you can reduce your risk.
Indeed, health professionals agree this is one of the simplest and most effective ways of keeping this deadly virus at bay. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
U.S. Federal Reserve Chairman Jerome Powell says that although the coronavirus outbreak poses what he called an evolving risk, the U.S. economy remains in good position. Stock markets around the world have been battered this week, steeped in fears over the new virus. Wall Street had its worst week since the financial crisis of 2008. Investment strategist Sam Stovall says the speed of the decline is remarkable.
The time that it took to go from an all-time high to the minus 10% threshold was the quickest since World War II at only 6 trading days. So interestingly enough, what we're finding is that investors are really taking hold of the word uncertainty and running with it, basically saying, I'm going to sell first and ask questions later.
More news at voanews.com. You can also use the convenient mobile app. Gene Randall, VOA News.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام میں آپ کے لیے اس ہفتے میں رونما ہونے والے حالات حاضرہ اور دیگر اہم موضوعات پر فیچر اور رپورٹیں پیش کی جائیں گی۔ ہماری کوشش ہے کہ ہمارے وہ سامعین جو ہمارے ٹیلی ویژن کا میگزین پروگرام نہیں دیکھ پاتے، ان کے لیے ہم وہ رپورٹیں پیش کریں جو ہفتہ بھر ہمارے ٹیلی ویژن پروگراموں میں نشر ہوئیں۔ آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کا دورہ ایک ایسے وقت پر کیا جب امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان امن معاہدہ بس ہونے ہی والا ہے۔ اس موڑ تک پہنچنے میں پاکستان کا اہم کردار رہا ہے، تاہم واشنگٹن میں یہ رائے عام ہے کہ فی الحال پاکستان کی جانب امریکی پالیسی انتہائی محتاط رہے گی۔ ہماری ساتھی نخبت ملک نے امریکہ کے لیے پاکستان کے سفیر اسد مجید خان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ واشنگٹن میں پاکستان کے مفادات کو آگے بڑھانا کتنا مشکل ہے۔ اس گفتگو سے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں۔
ہم لوگ اپنے انٹرنل سسٹم میں کہتے ہیں کہ امریکہ کا بریف جو ہے وہ تقریباً ہر ایک مہینے کے بعد ایٹ لیسٹ اس کے جو کی ایلیمنٹس ہیں ان کو ری رائٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اتنی ڈائنمک اور امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے۔ سفارتکاری صرف انگریزی بولنے کا نام نہیں ہے، یعنی اس میں آپ کا جو آپ کا ہاتھ جو ہے، آپ کی انگلی جو ہے وہ جو ڈیولپمنٹس کی نفس پہ ہونا چاہیے، آپ کو ایک انسٹیٹیوشنل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے چیزوں کی۔
11 جنوری واز دا ڈے لاسٹ ایئر جب آپ نے اپنے کریڈینشلز شو کیے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، کیسا پایا آپ نے صدر ٹرمپ کو؟
فرینکلی بہت وارملی، ہی ریسیوڈ می ویری وارملی اینڈ اے فرم ہینڈ شیک، جیسا کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے۔
آپ کو یاد ہے کیا گفتگو ہوئی آپ کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پہلی بار؟
جو پلیزنٹریز ہوتے ہیں، آپ اپنے لیڈرشپ کا گریٹنگز دیتے ہیں اور پریزیڈنٹ آپ کو ویلکم کرتا ہے۔ عام طور پہ یہ ایک سیٹ پیٹرن نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ ویریشن نہیں ہوتی۔
رائٹ، کیونکہ مجھے یاد ہے جب آپ آئے تھے تب پاکستان اور امریکہ کے جو ریلیشن ہے اس میں کافی ایک تناؤ کی صورتحال چل رہی تھی۔
اس میٹنگ میں ہرگز اس طرح کا کوئی شائبہ بھی، اور پریزیڈنٹ نے بہت ہی بلکہ انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں کلیئرلی بہتر ہونے چاہیے۔
آپ ایسے ایمبیسڈر کیا کہیں گے، آج پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کس نہج پہ موجود ہیں؟
اگر میں یعنی جنوری 2020 کو جنوری 2019 سے کمپیئر کروں تو بہت فرق ہے، اور اس ایک پورے سال میں آپ یہ دیکھیں کہ ہر سطح پہ، یعنی آپ کو لیڈرشپ کی سطح پہ کوئی منفی اسٹیٹمنٹ جو ہے کسی بھی لیول پہ کسی بھی امریکی لیڈر نے نہیں دی۔ میڈیا میں اس طرح سے یعنی اسٹوریز جو ہیں، یعنی وہاں بھی آپ نے پاکستان نے جو اقدامات کیے ہیں ان کی اپریسیشن ہے، ان کی اکنالجمنٹ ہے۔
آپ کو ذاتی طور پہ کتنا پریشر فیل ہوتا ہے اس ذمہ داری کا؟
یہ ہاٹ سیٹ ہے، تو یہ ہاٹ سیٹ ہے۔
19 سال سے جاری افغان جنگ میں اب تک 1 لاکھ سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان تشدد میں کمی کے عارضی معاہدے کی کامیابی کے بعد افغان عوام کو اپنے ملک میں اس مستقل امن معاہدے کی ایک جھلک بھی دیکھنے کو مل چکی ہے جو ان دونوں فریقوں کے بیچ ہونے جا رہا ہے۔ تاہم افغانستان میں جاری اندرونی سیاسی بحران کو کئی ماہرین امن کے لیے خطرہ سمجھ رہے ہیں۔ تفصیلات فائزہ بخاری کی زبانی۔
کابل کندھار ہائی وے پر سرپل چیک پوسٹ طالبان کے مسلسل حملوں کا نشانہ رہی ہے۔ عارضی جنگ بندی کے بعد سے یہاں تعینات فوجیوں نے بالآخر سکھ کا سانس لیا۔
یہاں ہم نے لگاتار حملوں کا سامنا کیا، ہر صبح اور رات ہم نے شدید مشکلات دیکھی، لیکن اب حالات کافی بہتر ہیں۔
وردک صوبے کے دورانی بازار کے دکانداروں کے لیے بھی حالات بہتر ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے کاروباری اوقات میں اضافہ کر دیا ہے۔
پہلے میں اپنی دکان 5 بجے بند کر دیتا تھا، لیکن عارضی جنگ بندی کے بعد 6 بجے بند کرتا ہوں۔ ہم نے پچھلے دنوں سے گولہ باری کی آواز نہیں سنی۔
19 سالہ جنگ بندی کے بعد امریکہ اور طالبان نے 7 روزہ جزوی جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ اس کے اختتام تک اگر سب ٹھیک رہا تو 29 فروری کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دونوں فریقین کے درمیان معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے. اس معاہدے میں افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کا منصوبہ شامل ہے جو کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم میں کیا گیا ایک وعدہ بھی ہے. لیکن اس ڈیل کے تحت طالبان کو ملک کے سیاسی ڈھانچے کی تشکیل کے لیے دیگر افغان دھڑوں اور حکومت سے بھی بات چیت کرنی ہوگی. امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو کے مطابق اس ڈیل کا مقصد مسئلہ افغانستان کا حل ڈھونڈنا ہے.
Our mission set is very clear.
ہمارا مشن بالکل واضح ہے. ہم افغانستان کو ایسے سیاسی ڈھانچے کی تشکیل میں مدد دینا چاہتے ہیں جس کی بدولت یہاں افغانوں کی اپنی حکومت ہو, ایک ایسا طویل مدتی حل جو افغانستان کے عوام کے لیے قابل قبول ہو.
لیکن افغان صدارتی انتخابات کے بعد دو امیدواروں, موجودہ صدر اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کی جانب سے فتح کے اعلان نے ملک میں سیاسی بحران پیدا کر دیا ہے. امریکی تھنک ٹینک ولسن سینٹر سے منسلک ماہر مائیکل کوگلمن سمجھتے ہیں کہ یہ بحران ایک ایسے وقت پیدا ہوا ہے جب افغان سیاستدانوں کو طالبان سے مؤثر بات چیت کے لیے اتفاق رائے کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا.
ایک ایسے وقت جب افغان سیاستدانوں کو متحد ہو جانا چاہیے, افغان سیاسی دھڑوں کے درمیان اس تقسیم میں مزید شدت پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ انتخاب کے بعد پیدا ہونے والا سیاسی بحران ہے.
سیاسی مبصرین کے مطابق افغانستان میں مختلف سیاسی دھڑوں کو طالبان کے ساتھ بات چیت کے لیے ایک پلیٹ فارم پر لانا ایک مشکل عمل تھا, لیکن اس نئے سیاسی بحران نے اسے اور بھی مشکل بنا دیا ہے. عائشہ تنظیم کے ساتھ فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ.
بھارتی حکومت اپنے زیر انتظام کشمیر میں ایک ایسے سخت گیر قانون کو سیاسی مخالفین کے خلاف لگاتار استعمال کر رہی ہے جسے انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل ایک لالیس لا قرار دیتی ہے. پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت 5 اگست سے اب تک مودی حکومت کے مطابق تقریباً 450 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. درجنوں رہا ہو چکے ہیں, لیکن 3 سابق وزرائے اعلی فاروق عبداللہ, عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی سمیت بہت سے اب بھی نظر بند ہیں. نئی دلی کی جانب سے اس قانون کے استعمال کو وادی کے اندر کیسے دیکھا جا رہا ہے, اس بارے میں سنتے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
بھارتی زیر انتظام کشمیر میں پبلک سیفٹی ایکٹ یا پی ایس اے کے تحت کسی بھی شخص کو مقدمے کے بغیر 6 ماہ سے 2 سال تک قید کیا جا سکتا ہے. 42 سال قبل اس قانون کو جنگلات کی غیر قانونی کٹائی اور لکڑی کی سمگلنگ روکنے کے لیے ضروری قرار دے کر لاگو کیا گیا تھا, لیکن سب ہی حکومتوں نے اسے سیاسی مخالفین کی آواز دبانے کے لیے کھل کر استعمال کیا. ان میں وہ تینوں سابق وزرائے اعلیٰ بھی شامل ہیں جو آج خود پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بند ہیں. بھارتی حکومت نے حال ہی میں پارلیمنٹ کو بتایا کہ اس وقت جموں کشمیر میں کل 389 افراد پی ایس اے کے تحت قید ہیں.
پی ایس اے ایسے کسی کو لگتا نہیں ہے جب تک کوئی وہ نہیں ہوتا ہے, اس کی کوئی فوٹنگ نہیں ہوتی ہے. کچھ فوٹنگ کے آدھار پر ہی سرکار نے پی ایس اے لگایا ہوگا, ایسا نہیں لگتا ہے کسی کے اوپر. پی ایس اے ایسا کوئی قانون نہیں کہ اٹھا کر لگا دیا کسی کو.
پی ایس اے اور اس کے مبینہ بے دریغ استعمال پر مقامی سیاسی حلقے ہی نہیں, انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں بھی سخت تنقید کرتی آئی ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق پی ایس اے انسداد جرم کے عدالتی نظام کو بالائے طاق رکھ کر احتسابی نظام, شفافیت اور انسانی حقوق کو نظر انداز کرتا ہے.
جوڈیشری کا جو رول ہے وہ ایک افسوسناک ہے اس معاملے میں, اور ان کو اس چیز سے کوئی بھی ذرا بھر کی دلچسپی نہیں کہ پرسنل لبرٹیز جو ہے, آدمی کا جو فریڈم آف سپیچ ہے, جو آئین میں ضمانت دی گئی ہے جن چیزوں کی, ان کی رکھوالی کرنے سے ان کی کوئی وہ نہیں ہے.
بہت سے عام لوگ حیران ہیں کہ سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ جیسے سیاستدان کو پی ایس اے کے تحت کیسے نظر بند کیا جا سکتا ہے.
ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن اور انٹیگریٹی سوورنٹی کو پروٹیکٹ کرنے کا حلف لیتا ہے, اس کے بعد وہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے. آج آپ اسی انسان پہ شک کرتے ہو کہ یہ اینٹی انڈیا ہے, یہ دیش کے لیے خطرہ ہے.
فاروق عبداللہ کے ایک قریبی ساتھی اور نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ محمد اکبر لون کا اصرار ہے کہ مودی حکومت کشمیر کی آئینی حیثیت میں تبدیلی کے اقدام کے خلاف وادی سے اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کے لیے پی ایس اے کو استعمال کر رہی ہے.
یہ انہوں نے ایک قسم کی یہ سازش بنائی ہے کہ ہم لوگوں کو دبا کے رکھیں گے.
جموں کشمیر میں گزشتہ 6.5 ماہ سے سیاسی اجتماعات منعقد کرنے پر امن پابندی عائد ہے. بیشتر سیاسی لیڈر اور کارکن گھروں میں نظر بند ہیں. اس صورتحال میں عوام اپنے سیاسی حقوق کے لیے آواز اٹھانے سے قاصر ہیں. زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
افغانستان کے صوبے خوست میں ایک ایسا ریڈیو اسٹیشن مقبول ہو رہا ہے جہاں صرف خواتین کام کر رہی ہیں. اس اسٹیشن نے خواتین کے لیے خصوصی پروگراموں کا آغاز کیا ہے جنہیں پیش بھی خواتین ہی کر رہی ہیں، ایک ایسے ماحول میں جہاں عورت کو کھل کر بات کرنے کی اجازت نہیں یا اس کے خیالات کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی. یہ ریڈیو اسٹیشن خواتین کو اظہار رائے کی ہمت دے رہا ہے. تفصیلات سادیا زیب، رانجھا کی زبانی.
زیادہ تر افغان عورتیں اور خاص طور پر بڑے شہروں سے باہر رہنے والی خواتین کی اکثریت گھریلو ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو باخبر رکھنا چاہتی ہیں. اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ناز ریڈیو نے حال ہی میں خوست صوبے میں خاص طور پر خواتین کے لیے پروگرام نشر کرنا شروع کیے ہیں. خواتین سے متعلق بہت سے موضوعات ہیں جن پر مرد صحافی بات نہیں کر سکتے، تو یہ اچھا ہے کہ اب خواتین ان موضوعات پر دوسری عورتوں سے براہ راست بات کر رہی ہیں. اسٹیشن کے مینیجنگ ایڈیٹر کو امید ہے کہ جلد ایسا وقت آئے گا جب ناز ریڈیو صرف خواتین ہی چلا رہی ہوں گی.
اس ریڈیو اسٹیشن کے 24 ملازمین ہیں، 70% عورتیں ہیں اور 30% مرد. مرد ملازمین رکھنے کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہماری عورتوں کی ٹیکنیکل سائٹ پر تربیت نہیں ہوئی، تاہم ہم ایک دن وہ ملازمتیں بھی عورتوں کو دینا چاہیں گے.
یہ جنوب مشرقی افغانستان میں واحد ریڈیو اسٹیشن ہے جو عورتوں کے لیے پروگرامز نشر کرتا ہے. اس کے مالک نادیا بواری کہتی ہیں کہ اس سب کا تعلق تعلیم سے ہے.
چاہے یہ تعلیم ہو، صحت ہو، ذاتی حقوق یا گھریلو تشدد کے بارے میں جاننا، ہمارا مقصد اپنی عورتوں کی تعلیم ہے.
نادیا بواری اور ناز ریڈیو کے سٹاف کو امید ہے کہ ان کی کوششوں سے افغان براڈ کاسٹنگ میں تبدیلی آئے گی. ابراہیم رحیمی کے ساتھ سادیا زیبرانجھا، وائس آف امریکہ.
افغانستان کے شہر ہرات میں کاریگر صدیوں سے اپنے ہاتھوں سے مٹی کی پلیٹیں بناتے آئے ہیں جنہیں افغان مساجد کی تزئین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اب یہ ٹائلیں ہاتھ کی بجائے بڑے پیمانے پر مشینوں سے تیار کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مقامی کاریگروں کو خدشہ ہے کہ ان کی روایت ختم ہو جائے گی. مزید تفصیلات سبا شاہ خان کی زبانی.
یہ ایک قدیم فن ہے جو سخت مشقت سے انجام دیا جاتا ہے. مغربی افغانستان کے شہر ہرات میں کاریگر چینی مٹی کی پلیٹیں تیار کرتے ہیں جو مساجد اور دیگر عمارتوں کو سجاتی ہیں. اس طرح کا کچھ کام ہرات کی تاریخی جامع مسجد پر دیکھا جا سکتا ہے. یہ مسجد 13ویں صدی سے قائم ہے، اگرچہ قدیم حصوں کی باقیات بہت کم ہیں. صدیوں سے ہونے والے نقصان اور تعمیر نو کے دوران کاریگر مسجد کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل کام کرتے آئے ہیں.
ٹائلیں بنانے کے پیشے کی تاریخ لگ بھگ 800 سال پرانی ہے. اس نے ہرات کی جامع مسجد کے لیے ضرورت پڑنے پر ہمیشہ ٹائلز فراہم کی ہیں. یہ ٹائلز افغانستان بھر میں تاریخی مقامات پر بھی استعمال ہوئی ہیں.
افغانستان کی عمارتوں میں استعمال کی جانے والی دستکاری کی ٹائلز کی جگہ سستی مشینی مصنوعات نے لے لی ہے، جن میں مقامی اور درآمد کردہ دونوں شامل ہیں. ہرات ورک شاپ میں ٹائلز کی فروخت گھٹ گئی ہے. جلیل احمد نے اپنے والد اور دادا سے یہ ہنر سیکھا تھا. ان کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے خاندان کی کفالت میں مشکل کا سامنا ہے.
اگر حکومت نے اس شعبے پر توجہ نہیں دی تو یہ ہنر ختم ہو جائے گا. یہاں کام کرنے والے ماہانہ $60 کے مساوی رقم کماتے ہیں. اگر کاروبار ٹھیک نہیں چلے گا اور انہیں معقول تنخواہ نہیں ملے گی تو انہیں یہ کام چھوڑ کر کچھ اور کرنا پڑے گا.
ہرات میں ایسی ہی دوسری ورک شاپ سیاحوں کو اپنی آرائشی ٹائلز فروخت کرتی ہیں. یہ ایک چھوٹا لیکن پھلنے پھولنے والا کاروبار ہے. حکومت کی معاونت افغان فن تعمیر اور ثقافت کے فائدے کے کام کرنے والی اس صنعت کو قائم رکھنے میں مدد دے سکتے ہیں. ان کاریگروں کو امید ہے کہ وہ اپنے فن کو زندہ رکھ سکیں گے اور اسے اگلی نسلوں کو منتقل کریں گے. سبا شاہ خان، وائس آف امریکہ.
کورونا وائرس انسانی صحت کے لیے تو ایک بڑا خطرہ بن کر ابھرا ہے، لیکن اس مرض کا اثر سٹاک مارکیٹوں سمیت چھوٹے کاروباروں پر بھی نظر آنے لگا ہے. چلتے ہیں ایک بڑے امریکی شہر سین فرانسسکو میں واقع ملک کے سب سے بڑے اور تاریخی چائنا ٹاؤن، جہاں بہت سے چھوٹے کاروبار بھی کرونا وائرس کے اثرات محسوس کر رہے ہیں. اس بارے میں ندیم یعقوب کی رپورٹ.
یہاں چائنا ٹاؤن میں بظاہر زندگی معمول کے مطابق ہے، لیکن ایسا ہے نہیں. کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں میں تشویش پائی جاتی ہے.
پچھلے ماہ بزنس اچھا تھا، مگر یہ ماہ بہت خراب جا رہا ہے. تقریباً 10-13% گاہک کم ہو گئے ہیں کیونکہ لوگ وائرس سے خوف زدہ ہیں.
سین فرانسسکو آنے والے سیاحوں میں گولڈن گیٹ برج اور چائنا ٹاؤن یکساں مقبول ہیں. تاہم کرونا وائرس کے باعث یہاں ریسٹورانٹس کے علاوہ سوونیر بیچنے والی دکانوں کا کاروبار بھی بری طرح متاثر ہوا ہے.
بزنس بہت سست ہو گیا ہے. وائرس کی وجہ سے لوگ چائنا ٹاؤن نہیں آنا چاہتے. لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہاں رہنے والے بہت سے لوگ چینی ہیں مگر وہ چین میں نہیں رہتے. یہاں وائرس نہیں ہے, سب لوگ یہاں آ سکتے ہیں.
وائرس کی وجہ سے چینی خام مال اور برآمدات میں کمی آئی ہے جس کا اثر دنیا بھر کی معیشتوں پر پڑ رہا ہے. تاہم چائنا ٹاؤن میں ایک دکاندار کہتی ہیں کہ چین میں فیکٹریاں بند ہونے اور سفری پابندیوں کی وجہ سے فی الحال ان کی مصنوعات میں کمی نہیں آئی.
دراصل ہماری مصنوعات کے سپلائرز شاید میکسیکو یا کسی اور جگہ سے ہیں, سب چین سے نہیں. ہمارا سامان تو وائرس سے بہت پہلے سے یہاں پہنچا ہوا تھا, یہ بہت محفوظ ہے.
چائنا ٹاؤن میں موجود چائے کی دکان پر کام کرنے والے چائے کے ایک ماہر کہتے ہیں کہ چین کے ساتھ تجارت میں خلل ان کے لیے باعث تشویش نہیں, بلکہ باقی بزنسز کے برعکس چائے میں لوگوں کی دلچسپی زیادہ ہوئی ہے.
اصل میں ہمارے گاہکوں کی تعداد میں کچھ اضافہ ہوا ہے کیونکہ بہت سی چینی چائے دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے. وائرس کا ویکسین چونکہ ابھی دستیاب نہیں, اس لیے لوگ صحت مند رہنے کے لیے چائے کا استعمال بڑھا رہے ہیں.
سین فرانسسکو میں کرونا وائرس کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا, اس کے باوجود لوگوں میں وائرس کا خوف موجود ہے. شہر کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ شہریوں کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھا رہی ہے.
میں چین کے علاقے ووہان سے 6,500 میل دور یہاں سین فرانسسکو کے چائنا ٹاؤن میں ہوں. جدید ذرائع آمد و رفت کی وجہ سے جہاں ایک طرف چین اور امریکہ کے درمیان تجارت میں آسانی ہے, وہیں جو مختلف طرح کے وائرسز ہیں وہ بھی بآسانی دور دراز علاقوں تک منتقل ہو سکتے ہیں. اسی لیے جو کرونا وائرس ہے اس کا اثر یہاں چائنا ٹاؤن میں بھی محسوس کیا جا سکتا ہے. ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ, سین فرانسسکو.
کرونا وائرس کی وبا پھیلنے کے بعد ہوائی سفر تو متاثر ہوا ہی ہے, اب بہت سے مسافروں نے ایشیا کا طے شدہ سفر منسوخ کرنے کے ساتھ ساتھ ان ملکوں میں بھی چینی کھانوں سے پرہیز شروع کر دیا ہے جہاں یہ وائرس نہ ہونے کے برابر ہے. دوران سفر کرونا وائرس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, یہ بتا رہی ہیں سادیہ زیب رانجھا.
ڈاکٹر نے کافی عرصہ پہلے خبردار کر دیا تھا کہ کسی ایک جگہ چھوت کا مرض ممکنہ طور پر سب جگہ کی بیماری ہے. ایچ آئی وی ایڈز کا عالمی سطح پر پھیلنا اس کی مثال ہے, یا پھر سارس یعنی سوئر ایکویٹ ریسپریٹوری سنڈروم. یہ وائرس فروری 2003 میں چین میں ہی سامنے آیا اور موجودہ صورتحال کی طرح اس وقت بھی حکومت کو خصوصی ہسپتال بنانے پڑے, لیکن سارس پر 6 ماہ میں قابو پا لیا گیا. اس وقت تک وہ 2 درجن سے کچھ زیادہ ملکوں میں پھیل چکا تھا اور اس کی بڑی وجہ فضائی سفر تھا. اس سے سب سے زیادہ ٹورانٹو متاثر ہوا جہاں 400 افراد اس میں مبتلا اور 44 ہلاک ہوئے.
عالمی سطح پر کسی بھی مرض کے پھیلنے کا بڑا سبب فضائی سفر ہی ہوتا ہے.
ذرا سوچیں کہ ہوائی اڈے اور طیارے میں آپ اور لاکھوں دوسرے مسافر کتنی چیزوں کو چھوتے ہیں. میسیچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی ایک تحقیق سے معلوم ہوا کہ ہوائی اڈوں پر بہت کم مسافروں کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں. اگر ہم کسی وبا کو روکنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہاتھ دھونا پڑیں گے.
سب سے پہلے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ دنیا بھر میں ہاتھ دھونے کی شرح کیا ہے.
گزشتہ جائزے ظاہر کرتے ہیں کہ ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد 70% لوگ ہاتھ دھوتے ہیں اور ان میں سے بھی 6 یا 7% لوگ ہی درست طریقے سے ہاتھ دھوتے ہیں.
درست طریقے سے میرا مطلب یہ ہے کہ وہ صابن اور پانی سے کم از کم 15 سیکنڈ تک ہاتھ دھوتے ہیں. ہم نے کچھ اور بھی تحقیق کی اور اس سے معلوم ہوا کہ آپ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی وقت جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر 5 میں سے 1 شخص کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں.
اس کے بعد نیکولائٹس ایسے ہوائی اڈے کی نشاندہی کرتے ہیں جو تیزی سے کسی بیماری کو پھیلا سکتا ہے.
ایسے ایئرپورٹ کی 2 خصوصیات ہوتی ہیں, ایک یہ کہ وہاں رش بہت ہوتا ہے, دوسرے یہ کہ یہ دوسرے بہت سے ہوائی اڈوں اور بین الاقوامی پروازوں سے منسلک ہوتا ہے.
دنیا بھر میں ایسے 10 ہوائی اڈے ہیں جن میں نیو یارک کا جان ایف کینیڈی, لاس اینجلس انٹرنیشنل, لندن ہیتھرو, ہانگ کانگ انٹرنیشنل اور بیجنگ کیپیٹل شامل ہیں. ان پرہجوم مقامات پر لوگوں کی بڑی تعداد کے ہاتھ صاف نہیں ہوتے. نیکولائیڈس نے حساب لگایا کہ اگر 60% لوگوں کے ہاتھ صاف ہوں تو کسی بیماری کو روکنے کا امکان 69% ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ اگر 30% مسافر ہی ہاتھ صاف رکھیں تو بیماری کا پھیلاؤ 24% تک کم کیا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں آگاہی اہم کردار ادا کرتی ہے. کیرل پیئرسن کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا, وائس آف امریکہ.
وقت کے ساتھ بہت کچھ بدلتا ہے. تاہم اگر کچھ نہیں بدلا تو وہ ہے پاکستان اور بھارت میں رہنے والوں کی غذا. ہم اور ہمارے بڑے آج بھی بہت حد تک اسی طرح کی خوراک پسند کرتے ہیں جس کے آثار 5,000 سال قدیم وادی سندھ کی تہذیب میں بھی ملتے ہیں. بھارتی دارالحکومت دلی میں خوراک کی تاریخ پر ایک دلچسپ نمائش ان دنوں جاری ہے جو بتاتی ہے کہ ذائقے کا یہ 5,000 سال طویل سفر کیسے طے ہوا. تفصیلات فائزہ بخاری کی زبانی.
نئی دلی کے نیشنل میوزیم کے ایک باورچی خانے میں مٹی کے برتن میں چنے پک رہے ہیں جس کے بعد انہیں آٹے میں بھر کر بیک کیا جائے گا. یہ کوئی عام کھانا نہیں, اس کی تیاری میں وہ اناج اور سبزیاں استعمال کی جا رہی ہیں جو 5,000 سال پرانی وادی سندھ کی اس تہذیب کی خوراک تھی جو آج کے شمال مغربی بھارت اور پاکستان کے علاقے میں پروان چڑھی تھی. آثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق اس دور اور آج کل کے جنوبی ایشیائی کھانوں میں بہت مماثلت ہے.
There's a lot of food which have continued, everything to do with our innate taste.
بہت سے کھانے آج بھی رائج ہیں جو فطری طور پر ہماری پسند کے ذائقے اور بقا کے لیے زیر استعمال تھے, جیسے چاول اور روٹی. فرق اتنا ہے کہ وقت کے ساتھ یہ غذا نرم ہوتی چلی گئی کیونکہ ہمارے دانت اتنے مضبوط نہیں رہے.
اس دور میں گاجروں, ادرک اور کیلوں کا استعمال کثرت سے کیا جاتا تھا. روٹی ممکنہ طور پر جو اور باجرے جیسے اناجوں سے بنائی جاتی تھی. ذائقہ بڑھانے کے لیے ہلدی اور دار چینی استعمال کی جاتی تھی. فرق صرف کھانا پکانے کے انداز میں تھا.
قدیم انداز کا کھانا کچھ کھردرا ہے, اسے نگلنے سے پہلے زیادہ چبانا پڑتا ہے. سب پتھر کی سلوں پر مسل کر پتھر یا مٹی کے برتنوں میں پکایا جاتا.
اس دور میں کچن میں استعمال کیے جانے والے مٹی کے برتن سادہ لیکن نفیس تھے.
ان برتنوں کے پیندے بھاری ہوا کرتے تھے تاکہ وہ پکانے کے دوران نہ ٹوٹیں, اور اس میں خاص مقدار میں مٹی شامل کی جاتی تھی تاکہ وہ بہت جلد گرم ہو کر کھانے کو جلا نہ دیں. پکانے کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کے لیے بطور ایندھن استعمال ہونے والے گوبر یا لکڑی کی مقدار میں کمی بیشی کی جاتی تھی.
قدیم تہذیبوں میں رائج کھانے پکانے کے انداز میں نئے دور کے لیے سبق بھی ہیں. جیسے سبزیوں کو چھیلا نہیں جاتا تھا, کھانے کو کم آنچ پر پکایا جاتا اور اس میں استعمال کیے جانے والے پانی کو ضائع نہیں کیا جاتا تھا.
سب کچھ مٹی کے برتن میں ہلکی آنچ پر پکایا جاتا تھا, یوں کچھ ضائع نہیں ہوتا تھا, جس کی دور جدید میں مکمل غذائیت کے لیے محسوس کی جانے والی ضرورت کی وجہ سے آج 4,000 سال پہلے کے مقابلے میں اور بھی زیادہ اہمیت ہے.
اس پلیٹ میں دال کا شوربہ, پتھر پر بھنے کیلے اور باجرے سے بنی کھیر شامل ہے, لیکن اس میں دور جدید کے اجزاء جیسے ٹماٹر اور آلو استعمال نہیں کیے گئے.
یہ بہت ہی لذیذ ہے. مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آج کے دور میں کھانا پکانے کا انداز زمانے قدیم سے لیا گیا ہے.
بہت سے افراد نے وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں صرف کتابوں میں پڑھا ہے, لیکن اس دور کے کھانے چکھنا زمانے قدیم سے گہرا تعلق قائم کرنے میں زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے. انجنا پسریچا کے ساتھ فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ.
کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں اتنی خوراک پیدا ہوتی ہے کہ ہر کسی کا دسترخوان اس سے سج سکتا ہے, پھر بھی ہر رات کروڑوں لوگ بھوکے سوتے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ ہے خوراک کا زیاں. عالمی ادارہ برائے خوراک کے مطابق ہر سال دنیا بھر میں تقریباً 1.3 ارب ٹن خوراک ضائع ہوتی ہے, جو کہ دنیا بھر میں پیدا ہونے والی خوراک کا ایک تہائی ہے. خوراک کو ضائع کرنے میں امریکہ کا حصہ سب سے زیادہ ہے, جہاں سالانہ 32 ملین ٹن خوراک کسی کے منہ میں نہیں بلکہ کچرے میں جاتی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گروسری سٹور اور گاہک ایسے پھل سبزیاں لینا پسند ہی نہیں کرتے جن پر چھوٹا سا بھی داغ ہو. عمران جدون بتا رہے ہیں کہ امپرفیکٹ فوڈز نامی ایک امریکی کمپنی ایسے ہی پھل اور سبزیوں کو نہ صرف دسترخوان تک پہنچا کر وسائل کو ضائع ہونے سے بچا رہی ہے بلکہ منافع بھی کما رہی ہے.
امپرفیکٹ فوڈز کالج کیمپس سے شروع ہونے والا آئیڈیا جو آج امریکہ کے بہت سے گھروں تک پہنچ چکا ہے, اس کی بنیاد بین سائمن اور بین چیسٹر نے 2015 میں رکھی.
خوبصورتی اور کوالٹی کے معیار پر پورا نہ اترنے کے باعث کھیتوں میں اگنے والی خوراک کا 20-40% ضائع جا رہا تھا. اس لیے ان دوستوں نے فیصلہ کیا کہ سین فرانسسکو میں اس مشن کے ساتھ امپرفیکٹ فوڈز کا آغاز کیا جائے تاکہ اس ضیاع کو روکا جا سکے.
سین فرانسسکو وہ جگہ ہے جہاں سے امریکہ اور دنیا بھر کو سب سے زیادہ خوراک پہنچائی جاتی ہے. شہر میں قائم سلیکون ویلی نے اس پروجیکٹ کو نہ صرف شروع کرنے میں مدد دی بلکہ کامیابی سے ناقص سمجھے جانے والی خوراک کو گھر گھر پہنچا دیا۔ ایش ڈیل ویلن اور ان کا خاندان ایک سال سے امپرفیکٹ فوڈز کے کسٹمر ہیں۔
It's significantly cheaper.
میرے گھر کے قریب ملنے والے پھل اور سبزی وغیرہ کے مقابلے میں یہ سب انتہائی سستا ہے اور میں کم پیسوں میں کھانے کی ایسی مختلف چیزیں خرید پاتی ہوں جو میں پہلے نہیں لے سکتی تھی یا وہ صرف خاص موسم میں ہی ملتی تھی۔
ایش ڈیل ویلن ہی کسٹمر کے طور پر اس کمپنی اور اس آئیڈیا پر اتفاق نہیں کرتی بلکہ امپرفیکٹ فوڈز کے ملازمین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس کمپنی کا مشن امریکہ میں سالانہ 72 ارب پاؤنڈ ضائع ہونے والی خوراک کو بچانے میں مدد دے رہا ہے۔
میرے لیے یہ محض نوکری نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کے ذریعے ہم دنیا بھر خصوصاً امریکہ میں ضائع ہونے والی خوراک کو بچا رہے ہیں۔ روزانہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بھوکے سوتے ہیں۔
امپرفیکٹ فوڈز کی جانب سے یہ ناقص خوراک عام سٹورز میں دستیاب نہیں ہے لیکن ایک ویب سائٹ کے ذریعے اسے گھر گھر پہنچایا جا رہا ہے اور مختصر عرصے میں تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ افراد ان کے کسٹمرز بن چکے ہیں۔
ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہم ہر ہفتے لاکھوں افراد کو اس مشن کا حصہ بنا رہے ہیں۔ لوگوں کو ہماری بھیجی خوراک بہت پسند آتی ہے اور ساتھ ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ واقعی چاہتے ہیں کہ خوراک کے ضیاع کو روکنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ ضرور کیا جائے۔
امریکہ میں اکثر گروسری سٹورز ایسی خوراک کو مسترد کر دیتے ہیں جو ان کی کوالٹی کے معیار پر پورا نہ اترے۔ امپرفیکٹ فوڈز کا مشن اس بات کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ لوگ پھل اور سبزی خریدتے ہوئے خوراک کی چھانٹی کرنا بند کر دیں تاکہ خوراک کو غیر ضروری طور سے ضائع ہونے سے بچانے کے ساتھ دنیا سے بھوک کو بھی کم کیا جا سکے۔ عمران جدون، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی۔
اسپیس سوٹس یعنی خلائی لباس پہن کر چلنا پھرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے جس سے خلابازوں کے لیے معمولی کام کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب امریکی خلائی تحقیق کے ادارے ناسا نے ناروے کے کچھ انجینئروں کے ساتھ مل کر ایک ایسے دستانے پر کام کرنا شروع کیا ہے جو ہاتھ کے اشاروں سے آلات کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اگر ہاتھ کے اشارے سے ہی کام ہو جائے تو ایسی ایجاد کی افادیت کیا ہو سکتی ہے؟ تفصیلات عائشہ خالد کی زبانی۔
یہ خیال ابھی تک مجھے حیران کیے ہوئے ہے کہ یہ واقعی میں خلابازوں کو تحقیق کرنے کی اہلیت دے گا۔
امریکی خلائی ادارے ناسا کے لیے آلات ٹیسٹ کرنے کی خاطر ڈاکٹر پیسکل حقیقت میں دنیا کے آخری کنارے تک گئے۔
ہم چاہتے ہیں کہ خلاباز مریخ پر جائیں جہاں وہ پتھروں کو اٹھانے، ممکنہ طور سے فوسلز کی جانچ کرنے اور زندگی تلاش کرنے کی اہلیت کی مدد سے مؤثر تحقیق دان بن سکیں۔ یہ سب کام کرنے کے لیے انگلیوں کی حرکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ شدید دباؤ میں خلائی سوٹ سخت ہو جاتا ہے، خلابازوں کو حرکت کرنے میں شدید مشکل ہوتی ہے، انگلیوں کو ہلانا مشکل ہو جاتا ہے۔
ناروے میں ایک کانفرنس کے دوران ڈاکٹر پیسکل لی کی ملاقات اس کا ممکنہ حل رکھنے والے کچھ انجینئرنگ کے طلبا سے ہوئی۔
اس شخص نے صرف ایک دستانہ پہنا تھا اور وہ اپنے ہاتھوں کو ہوا میں ہلا کر ساز و سامان کے ایک انتہائی پیچیدہ حصے کو اڑا رہا تھا جو کہ حقیقتاً ایک ڈرون تھا۔ یہ اندازہ لگانا کہ اس ایجاد کے راکٹ سائنس جیسے بڑے اثرات ہو سکتے ہیں راکٹ سائنس جیسا مشکل نہیں تھا۔
پاسکل نے ہمیں ناسا کے ہاٹن مارس پروجیکٹ میں شامل ہونے کی دعوت دی جو بہت زبردست تھا۔
اپنی فیلڈ ٹیسٹنگ کے لیے ہم آرکٹک کے ڈیوان آئیلینڈ جاتے ہیں۔ ڈیوان آئیلینڈ کو ہم زمین پر مریخ کہتے ہیں۔ یہ دستانہ ایک ایسا انٹرفیس بنانے کی پہلی کوشش ہے جو خلاباز کے انگلی کے اشاروں کو ایک روبوٹک سسٹم کے لیے احکامات میں بدلنے میں مدد دیتا ہے۔
اس میں کامیابی کے باعث اب طلبا کے ساتھ تعاون میں اضافہ ہو رہا ہے جنہوں نے انٹینشن کے نام سے ایک کمپنی تشکیل دی۔
اس سال ہم دوسری سرگرمیوں کا تجربہ کریں گے جیسے اے ٹی وی کا کنٹرول۔
اسمارٹ گلوز بہت سارے کام کر سکتے ہیں لیکن یہ آرکٹک پر موجود پولر ریچھوں کے آنے کے بارے میں خبردار نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے یہ پالتو کتا اپولو موجود ہے۔ میٹ ڈبل کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔
ہر سال تقریباً 1.25 کروڑ ٹن پلاسٹک کا کوڑا دنیا کے سمندروں میں پھینک دیا جاتا ہے جو پانی کو آلودہ اور جنگلی حیات کو ہلاک کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ کوڑا مائکرو پلاسٹک میں تبدیل ہو کر ہماری خوراک کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں اب ماہی گیروں کا ایک گروپ एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है जिसमें इन्हें प्लास्टिक इकट्ठा करने के लिए माली तआवुन दिया जाता है। इस बारे में तफसीलात नीलोफर मुगल की जबानी।
फरवरी की एक सर्द सुबह के 5 बज रहे हैं। कार्लोस मार्टिन और उनका अमला अपनी बोना मार्टू नामी कश्ती को बार्सिलोना की बंदरगाह से निकालकर बाहर बहरे रूम के गहरे पानियों में ले आए हैं। हर साल इनका काम सख्त से सख्त होता जा रहा है, लेकिन अब इनके जाल में अक्सर मछलियों के बजाय प्लास्टिक का कूड़ा पकड़ा जा रहा है।
मैं अपनी कश्ती दरियाओं की तरफ लेकर गया जहाँ बहुत ज्यादा कूड़ा पाया जाता है। ज्यादा प्लास्टिक दरियाओं के दहाने पर इकट्ठा होता है।
कार्लोस को इस कचरे से बचने के लिए साहिल से मजीद दूर जाना पड़ता है, जिससे इनके अखराजात में इजाफा होता है।
हम ठोस प्लास्टिक को अलग करके वापस साहिल पर ले आते हैं, लेकिन सेलुलोस प्लास्टिक जाल के अंदर फंस जाता है। जब ये गीला हो और कीचड़ से भरा हो तो इससे मछली पकड़ने वाले जालों का वजन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जाल टूट जाता है।
इसके लिए मकामी हुकूमत ने एक अनोखा हल निकाला है। अब समंदरी प्लास्टिक के खिलाफ जंग में माहीगीर पहली सफ में शामिल हो जाएंगे। इब्तदाई तौर पर टैक्स दहिंदगान के 10 लाख यूरो की रकम यूरोपीय यूनियन और कैटलान की हुकूमत की तरफ से कार्लोस जैसे दर्जनों माहीगीरों की मदद कर सकेगी। इन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा, इसके बजाय प्लास्टिक के कचरे को इकट्ठा करने में उनकी मदद के लिए अमली इकदाम हो सकेंगे।
इन फंड्स की मदद से इस मसले के हल के लिए इन्हें जिस चीज की भी जरूरत हो सकती है वो उसे बेहतर कर सकेंगे। इसके अलावा वो इस तहकीक का हिस्सा भी बन सकेंगे कि ये कचरा कहाँ से आता है। उम्मीद है कि अगर हम इस मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं तो बहरे रूम के दूसरे इलाकों में भी इस पर काम किया जा सकता है।
सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक हस्पानवी साहिलों पर प्लास्टिक के कचरे की मकदार में सिर्फ 6 सालों में 65% इजाफा हुआ है। कार्लोस मार्टिन का कहना है कि माहीगीरी करने वाली कम्युनिटी अब इस मसले की नौयत को समझ रही है।
इससे पहले हम इसे इस तरह नहीं देखते थे, हमारा कोई जमीर नहीं था। मेरा ख्याल है कि कुछ सालों में हमें आगाही हो चुकी है।
कार्लोस और उनकी माहीगीर कम्युनिटी पर अज़्म है कि वो इस सनत की शक्ल तब्दील कर सकेंगे और अपनी समंदरों को साफ करने की आलमी कोशिशों का हिस्सा बनेंगे। हेनरी रिजवेल की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका।
मुस्तकबिल में इंसानों की बुनियादी जरूरतें कैसी पूरी होंगी, इसके लिए नौजवानों को सोचने की दावत देता है फ्यूचर सिटी कॉम्पिटिशन, अमरीका में मुनक्किद होने वाला सालाना मुकाबला जिसमें आज के तालिब इल्म कल के मसाइल के नए हल पेश करते हैं। इस साल पीने के साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए दुनिया भर से मिडिल स्कूल सतह के 45,000 तालिब इल्मों ने अपने आइडिया पेश किए। इन ख्यालात और तसव्वुरात को वाशिंगटन DC में नुमाइश पर रखा गया। इनमें सबसे कामयाब आइडिया क्या थे, आइए सुनते हैं असदुल्ला खालिद की जबानी।
ये हिमोजा है, इस साल का फ्यूचर सिटी का मुकाबला जीतने वाला मुस्तकबिल का शहर। ये तसव्वुराती मॉडल अमरीकी रियासत इंडियाना से ताल्लुक रखने वाले मिडिल स्कूल के तलबा की एक टीम ने तैयार किया है। इस साल मुकाबले का मौजू था क्लीन वाटर टैप इंटू टुमारो। इसमें तलबा से साफ पानी की काबिल एतमाद फराहमी पर तवज्जो देने को कहा गया। इस प्रोग्राम का मकसद मजमूई तौर पर तलबा को मुस्तकबिल के शहरों का खाका पेश करना और उन्हें बनाना है।
एक चीज जो इसे लचकदार बनाती है वो ये है कि हमारे पास इस्तेमाल शुदा पानी को साफ करना और वाटर स्टेयर्स के अलावा ऐसी सहूलियात हैं जो हमारे शहर को साफ रखने में मदद देती हैं।
फ्यूचर सिटी मुकाबले के एक जज का कहना है कि ये मुकाबला तलबा की तख्लीकी सलाहियतों और तखय्युलात को परवान चढ़ाता है।
वो इस बारे में बात कर सकते हैं कि मुस्तकबिल कैसा होना चाहिए, क्योंकि वो अपने जहन में इसकी तस्वीर देख रहे होते हैं। मुमकिन मसलों से निपटते हैं जो मुस्तकबिल में आबादी के बड़े हिस्से को मुतासर कर सकते हैं, और फिर अपने पास मौजूद महदूद वसाइल को इस्तेमाल करते हैं और मसले के हल के लिए नई टेक्नोलॉजी भी तैयार करते हैं।
28 साल से जारी इस बैन अल-अक़वामी प्रोग्राम में 40 से ज्यादा अमरीकी रियासतों के 15,000 मिडिल स्कूलों के 45,000 तलबा ने हिस्सा लिया।
ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारी इंजीनियरिंग और बहुत सी मुख्तलिफ महारतें दरकार होती हैं। इस मुकाबले के 4 मुख्तलिफ हिस्से हैं। एक सिम शहर है जिसमें एक वर्चुअल शहर को डिजाइन करना होता है, फिर 1500 अल्फाज का एक मजमून लिखना होता है, एक मॉडल बनाना होता है और एक प्रेजेंटेशन देनी होती है जिस दौरान आप सवालों के जवाब देते हैं।
बैन अल-अक़वामी टीमों में चीन की भी एक टीम शामिल थी जो चीन में कोरोना वायरस फैलने की वजह से शामिल ना हो सकी।
हमारे पास चीन में मुस्तकबिल के शहर का बहुत मजबूत प्रोग्राम है, वो कई सालों से हमारे साथ होता है और हमेशा हमारी ख्वाहिश होती है कि वहाँ से हमारी टीम वाशिंगटन DC आए। बदकिस्मती से इस साल सफरी पाबंदियों की वजह से वो हमारे साथ शामिल नहीं हो सके।
कनाडा के लोगों को इतनी रुकावट नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत सा भारी सामान उठाना पड़ा।
इसमें से बहुत सा काम मॉडल को यहाँ लाना था, हमें इसे यहाँ भेजना पड़ा और जब हम पहुँचे तो इसके बहुत से हिस्से गिर गए थे, लिहाजा हमें इस पर दोबारा काम करने में बहुत मेहनत करना पड़ी।
सरफहरिस्त 5 टीमों में कैंसा, कैंसा सिटी मेट्रोपॉलिटन के इलाके और शुमाली कैरोलिना, न्यूयॉर्क का दारुलहुकूमत एल्बनी और इडाहो के स्कूल शामिल थे। ग्रैंड प्राइज हासिल करने वाले इंडियाना के स्कूल के स्टेम प्रोग्राम को $7,500 और इनाम के तौर पर अमरीकी स्पेस कैंप का दौरा कराया गया। सहर माजिद के साथ असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका।
अमरीका हो या पाकिस्तान, सियासत पर हर महफिल में ही बात होती है, लेकिन आज सियासी और नजरियाती इख्तलाफात जिस कदर बढ़ चुके हैं, असातिज़ा के लिए क्लासरूम में सियासत पढ़ाना भी मुश्किल हो गया है। आइए जानते हैं एक अमरीकी प्रोफेसर से कि बदलते हुए सियासी माहौल ने इनके क्लासरूम को कैसे मुतासिर किया है। तफसीलात सादिया जेब रांझा की जबानी।
I have been teaching courses in American politics for the last 12 or 13 years.
मैं गुज़श्ता 12-13 बरस से अमरीकी सियासत के कोर्सेज पढ़ा रही हूँ। मौजूदा इंतहाई तफरीक का दौर पहले किसी भी जमाने से मुख्तलिफ है, लिहाजा जब सदर कोई ऐसी बात कहते हैं जो वाकईतन दुरुस्त नहीं होती तो कभी कभार इसका ऐसा जवाब पेश करना दुश्वार हो जाता है जिसमें एक सियासी मौकिफ भी इख्तियार किया जाए और साथ साथ सच्चाई पर पहुँचने की कोशिश भी की जाए। जानबदारी इस वक्त हमारी समाजी शनाख्त का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। सिनफी शनाख्त, नस्ली शनाख्त और LGBTQ जैसे मामलों पर भी लोग अपनी वाबस्तगी जाहिर करते हैं, इसलिए कभी कभार बातचीत दुश्वार हो जाती है और जानिबदार हुए बगैर बात करना मुश्किल हो जाता है।
प्रोफेसर लुकस हमें सिर्फ से मुतालिक सियासी उमूर पढ़ाती हैं और मेरा ख्याल है कि इस क्लास में बहुत से लोगों का झुकाव बाएं बाजू की जानिब है, इसलिए अब तक क्लास में कोई झगड़े नहीं हुए।
मेरा ख्याल है कि तालिबिलों के दरमियान कभी कभी बहस मुबहसा ज्यादा गर्मा गर्म और जानिबदार भी हो जाता है।
आपको नजर आता है कि वहाँ दो फरीक हैं, हर एक के पास कोई दलील होती है, एक ऐसी राय जिससे किसी दूसरे को इत्तफाक नहीं होता।
My curriculum generally doesn't change all that much.
आमतौर पर मेरे निसाब में कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आती। मैं समझती हूँ कि सियासियात के माहिरीन ज्यादातर एक वसी नुक्ता नजर से वाबस्ता रहने की कोशिश करते हैं, यानी ये कि ये चीज तारीख के सयाको सबाक में कैसी नजर
आएगी।
किसी भी मुल्क के करेंसी नोट के डिज़ाइन अमूमन उस मुल्क की तारीख के अहम वाकयात, मकामात और शख्सियात को खराज तहसीन पेश करते हैं। अमरीका में आज तक नोटों पर सफ़ेद फाम मर्द ही नज़र आए हैं, ताहम कुछ सालों से $20 के नोट पर साबिक सदर एंड्रयू जैक्सन की तस्वीर को हटाकर, जो कि कई गुलामों के मालिक भी थे, गुलामी के खिलाफ जद्दोजहद करने वाली सयाह फाम खातून हैरियट टबमैन की तस्वीर लगाने के मंसूबे पर गौर किया जा रहा है। ट्रंप इंतजामिया ने अगरचे इस पर काम रोक रखा है, ताहम न्यूयॉर्क की एक मुसव्वरा ने फैसला किया है कि वो खुद इसे आगे ले जाएंगी। वजह इन्हीं से जानते हैं। तफसीलात नीलोफर मुगल की जबानी।
ब्रुकलिन की डीना कूपर वही कर रही हैं जो अमरीकी महकमे खजाना ने बरसों पहले कहा था कि वो करेगा। वो $20 के नोट पर सदर एंड्रयू जैक्सन की तस्वीर पर गुलामी के खात्मे के लिए तहरीक चलाने वाली हैरियट टबमैन की तस्वीर स्टैम्प कर रही हैं।
मैंने 6 मुख्तलिफ जावियों से उनके चेहरे का मुतालिया किया और इस तरह मैंने ये आर्ट वर्क बनाया है।
डीना कूपर ने नोट्स पर हैरियट टबमैन की तस्वीर लगाने का फैसला उस वक्त किया जब अमरीकी महकमे खजाना ने $20 के नोट पर 7वें अमरीकी सदर की तस्वीर की जगह हैरियट टबमैन की तस्वीर लगाने का अपना फैसला वापस ले लिया था।
एंड्रयू जैक्सन अमरीकी तारीख की कोई अजीम शख्सियत नहीं है। उन्होंने अमेरिकन इंडियंस को हटाने का कानून नाफिज किया था, लिहाजा मैं सोचती हूँ कि हमें यकीनी तौर पर इस पर गौर करना चाहिए कि हम अपनी करेंसी पर किसको जगह दे रहे हैं।
ये तब्दीलियाँ 19वीं तरमीम की 100वीं सालगिरह के मौके पर इस साल होने वाली थी। इस तरमीम के तहत खवातीन को वोट डालने की इजाज़त दी गई थी, फिर भी ट्रंप इंतजामिया ने इसे 2026 तक मुलतवी कर दिया। लेकिन डीना कूपर ने इंतजार ना करने का फैसला किया। वो पहली अफ्रीकी अमरीकी खातून को जल्द अज जल्द कौमी करेंसी पर देखने के लिए बेचैन थी।
मैं उस मकाम से सिर्फ 40 मिनट के फासले पर पली बड़ी हूँ जहाँ हैरियट टबमैन को गुलाम बनाया गया था। मैं उनकी मीरास और उन कामों के बारे में सुनती आ रही हूँ जो उन्होंने जेर जमीन रेलवे के लिए किए थे।
ڈینا کوپر تنہا نہیں ہے، متعدد ہم خیال کارکن ان کی حمایت کرتے ہیں اور $20 کے نوٹ کو دوبارہ سے چھاپنے کے لیے اپنے ذرائع اور رقوم استعمال کر رہے ہیں۔ آج امریکہ کے مختلف شہروں نیو یارک، ورجینیا، مشیگن اور کیلیفورنیا میں 1500 سے زیادہ نئے نوٹ چھاپے گئے ہیں۔
ہمارے پاس کوئی آیا اور پوچھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے $20 کے نوٹ دیے۔
ڈینا کوپر کہتی ہیں کہ $20 کے بل کو نیا چہرہ دینا بالکل قانونی ہے، بس خصوصی مقناطیسی پٹی برقرار رہنی چاہیے۔ اس بل کو ملک میں کہیں بھی قبول کرنا چاہیے، اے ٹی ایمز کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ڈینا کوپر کا کہنا ہے کہ اس تجربے کے بعد انہوں نے دوسرے نوٹس پر بھی غور کرنا شروع کر دیا ہے۔
بینجمن فرینکلن صدر نہیں تھے، ان کی تصویر کرنسی پر کیوں ہے؟
تاہم ڈینا کوپر نے اعتراف کیا ہے کہ وہ کبھی بھی ملک کے بانیوں کا نام نہیں لے سکتی، لہٰذا لگتا ہے کہ $100 کا نوٹ محفوظ ہے۔ نینا وشنیوا کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔
امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے قریب شمالی ورجینیا میں ایک ایسے سنڈے اسکول کا انعقاد کیا جاتا ہے جہاں ویغور نیاد امریکی نوجوانوں کو ویغور زبان اور ثقافت سے متعارف کرایا جا رہا ہے تاکہ انہیں اس گھٹن اور جبر سے باہر آنے میں مدد مل سکے جو سنکیانگ صوبے میں چین کی جانب سے ان پر ہو رہا ہے۔ امریکہ میں اپنی طرز کے اس پہلے آنا کیئر نامی اسکول نے 2017 میں کام کا آغاز کیا۔ یہ کس طرح سے کام کر رہا ہے، سنتے ہیں سادیہ زیب رانجھا سے۔
آنا اسکول میں اتوار کی صبح کا ایک منظر، بچے یہاں اپنی مادری زبان کے ساتھ ساتھ روایتی ویغور رقص بھی سیکھ رہے ہیں۔ امریکہ میں یہ اپنی طرز کا واحد اسکول ہے۔ سریا کاشگری اس اسکول کی پرنسپل اور شریک بانی ہیں۔
یہاں 8 اساتذہ اور 80 طالب علم ہیں، بعض دفعہ یہ تعداد 100 تک پہنچ جاتی ہے اور کبھی اس سے کم، لیکن عموماً 100 سے 70 کے درمیان ہی رہتی ہے۔
سریا کاشگری 1999 میں اپنے خاندان کے ساتھ امریکہ آئی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر 2017 میں اپنی بچت سے اس ویغور ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے یہ اسکول کھولا جسے چین کے حملوں کے بعد معدومی کا خطرہ تھا۔
وہ ہماری کتابیں جلا رہے ہیں، تمام جماعتوں سے ہماری زبان پر مشتمل کتابیں ختم کر دی گئیں اور اب وہاں محض چینی زبان پڑھائی جا رہی ہے، اور حالیہ کچھ عرصے سے تو ہمیں اپنی زبان بولنے کی بھی اجازت نہیں۔ بہت سختی کر دی ہے انہوں نے، جسے ہم اپنی ثقافت اور زبان ختم ہوتی دیکھ رہے ہیں۔
اس سنڈے اسکول میں پرائمری، انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانس سطح تک کے کورسز کروائے جاتے ہیں۔ تمہارے سلماس ایڈوانس کلاس کو پڑھاتی ہیں۔
چینی کمیونسٹ پارٹی کے کریک ڈاؤن کی وجہ سے ہماری زبان مشکل سے ہی بچ پائی ہے، اسی وجہ سے یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ یہاں موجود ویغور نوجوان اپنی زبان اور ثقافت کو سیکھیں، اسی وجہ سے میں نے یہاں پڑھانا شروع کیا۔
ایڈوانس کلاس کے طالب علم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ یہاں سیکھ رہے ہیں وہ صرف زبان سیکھنے تک محدود نہیں۔
جب آپ اپنی زبان سیکھتے ہیں تو اسے بھول نہیں سکتے اور اسے اپنے بچوں تک منتقل کر سکتے ہیں۔
میں یہاں اسلامی تعلیم لیتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ایک بہتر انسان بن سکوں اور اپنی ماں کی زبان سیکھ سکوں۔
کلچر سیکھنا ہی اس کی کنجی ہے۔
موسیقی اور رقص ویغور ثقافت کا اہم حصہ ہے، ہر گھر، ہر کمیونٹی اور ثقافت کے لڑکے لڑکیاں رقص جانتے ہیں۔
ویغور ہیومن رائٹس پروجیکٹ کی رپورٹ کے مطابق چینی حکومت نے امریکی ویغور کمیونٹی کو چین میں موجود ان کے گھر والوں کو سنکیانگ کے کیمپوں میں رکھنے کی دھمکیوں سے ہراساں کیا ہے۔ سریا کاشگری کہتی ہیں کہ یہاں اسکول کھولنے کے بعد سے ان کا اپنے بہن بھائیوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔
شاید میں خوف زدہ ہوں، میں ہر وقت اس بارے میں سوچتی ہوں کہ کیا ہوگا، لیکن جو بھی ہوگا میں اسکول بند نہیں کروں گی۔
اینمنگ لیو کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ۔
کوئٹہ سے تعلق رکھنے والی سروت فاطمہ بیڈمنٹن کی ماہر ہیں، عالمی سطح پر چیمپئن بننے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہیں، بس ان کی عمر بہت چھوٹی ہے اور وہ ہے 7 سال۔ یہ بات حیران کن ہے۔ سروت نے 4 سال کی عمر میں یہ کھیل سیکھا اور اس میں نام بنایا۔ ان سے ہمیں ملوا رہے ہیں مرتضیٰ زہری۔
4 سال کی عمر میں جب لوگ بچوں کو اسکول میں داخل کرانے سے کتراتے ہیں، اس عمر میں کوئٹہ کی سروت فاطمہ بیڈمنٹن کے کھیل میں اسکول کی سطح پر چیمپئن بنی۔ اپنی عمر کے مقابلے میں کامیابی کے سفر میں یہ ننی کھلاڑی بہت آگے نکل گئی ہیں۔ حال ہی میں لاہور میں نیشنل جونیئر چیمپئن شپ کے مقابلوں میں سروت نے پنجاب کے فیورٹ سینئر کھلاڑی کو بھی مات دے دی۔
جب میرے میچ ہوتی ہے تو وہ لوگ کیزی لیتی ہے، یہ لولی پاپ ہے کی طرح چھوٹا ہے، تو اس کے بعد جب میں کھیلتی ہوں تو اس کے بعد میں ون کرتی ہوں تو ان لوگوں کا سرپرائز ہوتا ہے۔ میں نے والد سے سیکھا پہلے بیسک لیفٹ اور رائٹ پاؤں پیچھے کر کے ریکٹ کو مارو، پھر ایسے تھوڑا پریکٹس وغیرہ، تو اس کے بعد میں ملٹی شٹل پر آ گیا، تو اس کے بعد میں نے شٹل لگانے کو اسٹارٹ کیا، تو اس کے بعد مجھے
سروت فاطمہ کے والد خود بھی بیڈمنٹن کے کھلاڑی اور سروت کے کوچ ہیں۔ انہوں نے بچپن ہی سے سروت کو بیڈمنٹن کھیلنے کی تربیت دی۔
میں نے 4 ایئر سے اپنا مائنڈ بنایا کہ سروت کو میں نے ریکٹ پکڑنا سکھایا، کہ کچھ مشکل نہیں، اس کو میں چیمپئنشپ دکھاتا ہوں، اس کے میچے دکھاتا ہوں لوگوں کو، ورلڈ لیول کا یہ میچے ہے، یہ آپ اس کا مووی دیکھو۔ اور سروت کو میں نے شروع سے بولا کہ تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم ٹی وی دیکھو، موبائل دیکھو، ٹیبلٹ دیکھو، بس تمہارا فوکس مت بیڈمنٹن میں ہے اور کس مت اسٹڈی میں ہے۔
عام طور پر کھلاڑیوں کے لیے کھیل اور پڑھائی کے لیے برابر وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے، مگر سروت فاطمہ کے والدین کھیل کے ساتھ ساتھ ان کی پڑھائی پر بھی توجہ دے رہے ہیں۔
میرا جو اس کے اسٹڈیز کے ساتھ ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، میرا سیپریٹ ٹائم ٹیبل ہے، اور والد کے ساتھ جو ہے سیپریٹ ہے۔ اس کے والد جو ہے صرف ان کی مطلب بیڈمنٹن کو اور اسپورٹس کو آگے لے جاتے ہیں، اور میرے لیے ان کے اسٹڈیز کو آگے لے جانا ہے۔
سروت فاطمہ ایسے بچوں کے والدین کے لیے ایک مثال ہیں جو ان کی کھیل کے میدان میں حوصلہ افزائی ضروری نہیں سمجھتے۔ سروت مستقبل میں کم عمری میں نیشنل اور بین الاقوامی چیمپئن بننے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہیں۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے میں کئی نئے کاروبار سامنے آئے ہیں، انہی میں سے ایک کام تخلیقی جگہوں کا قیام ہے، جہاں آرٹ سے منسلک لوگ منفرد انداز میں اپنا کام پیش کر سکتے ہیں۔ اولو موپولو ہو یا لاہور کی دو آرٹسٹ دوستوں کا منطق آف دی مونٹیز، دونوں ادارے فنکاروں کو ادبی محفلیں، شارٹ فلمز کی تقریب رونمائی اور تھیٹر سجانے کا ایک ایسا پلیٹ فارم دے رہے ہیں جہاں انہیں جدید تکنیکی سیٹس پر خود محنت نہیں کرنا پڑتی۔ ایسے ہی فن قدوں میں لے جا رہی ہیں ہمیں لاہور سے سمن خان۔ پشاور کے وسط میں واقع ایک تاریخی بازار جس کا نام شوبا ہے، یہاں گاڑی کے انجن سے لے کر نٹ بولٹ تک مختلف حالتوں اور معیار کی ہر شے مل جاتی ہے، اسی لیے پاکستان کے ہر حصے سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ اس بارے میں نظر الاسلام کی رپورٹ۔
ایک بڑے پل کے نیچے دکانوں کے باہر آویزاں گاڑیوں کے استعمال شدہ سٹیئرنگ اور دوسرے پرزے پشاور شہر کے باسیوں اور باہر سے آنے والوں کو بتاتی ہیں کہ وہ شعبہ بازار کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں موجود گاڑیوں کے اضافی پرزوں کے کام سے منسلک ہزاروں چھوٹے بڑے کاروباروں میں سے ایک خلیل الرحمان کا بھی ہے۔ خلیل الرحمان کا گھرانہ قیام پاکستان سے قبل اس بزنس سے منسلک ہے، لیکن ان کے مطابق اب کاروبار نفع بخش نہیں رہا۔
میری پیمی 70 سال سے اس پیپر کا کام کرتا ہے، پہلے بہت اچھا کام تھا، ابھی مہنگائی بہت زیادہ گیا اور ہمارا کاروبار بالکل ختم ہو گیا، لوگ نہیں آتے مارکیٹ کو، بہت کم آتے ہیں۔
گاڑیوں کی یہ مارکیٹ لگ بھگ 2000 دکانوں پر مشتمل ہے، اس بازار سے 1 لاکھ سے زائد افراد کا روزگار جڑا ہے۔ بازار کے اسپیئر پارٹس ڈیلرز کا دعویٰ ہے کہ اگر کسی کے پاس اصلی چیسز اور انجن نمبر ہوں تو مرسڈیز جیسی گاڑی یہاں اسمبل ہو سکتی ہے۔ شاہد خان درا آدم خیل سے اپنے گاڑی کے انجن کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں۔ ان کے مطابق گاڑیوں کے سامان کے سلسلے میں وہ صرف اسی مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں۔
ادھر ہم آئے ہیں، ادھر ہی مارکیٹ میں انجن سستا ملتے ہیں، اور لیکن یہ انجن جینوئن ملتا ہے، دوسرا جگہ میں ایسے انجن نہیں ملتے اور باقی مہنگا ملتے ہیں، کدھر سے لیتے ہیں لیکن مہنگا ملتے ہیں۔ یہ سب سے پرانا مارکیٹ ہے، یہ سب سامان جاپان سے آتا ہے، جینوئن سامان آتا ہے، دوسرا جگہ میں یہ سامان نہیں ملتے ہیں۔
پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے واقعات سے نمٹنے کے لیے حکومت نے افغان بارڈر سے متصل 2600 کلومیٹر سرحد پر 2017 کے اوائل میں باڑ لگانے کا فیصلہ کیا۔ سرحد پر باڑ لگانے سے دہشت گردی کے واقعات میں جہاں نمایاں کمی دیکھنے کو ملی، تو دوسری جانب شعبہ بازار کے تاجروں کے مطابق اس سے ان کے کاروبار پر منفی اثر پڑا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس مارکیٹ کا زیادہ تر دار و مدار سمگلنگ کے ذریعے آنے والے سامان پر ہوتا تھا۔ سید ماجد علی شاہ گزشتہ 26 سال سے اولڈ اسپیئر پارٹس ایسوسی ایشن شعبہ بازار کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ ان کے مطابق جاپان کے علاوہ ملیشیا، دبئی، تھائی لینڈ اور دیگر ممالک کے اسپیئر پارٹس کی خرید و فروخت اس بازار میں ہوتی ہے، لیکن گزشتہ کچھ عرصہ سے بازار میں وہ گہما گہمی نہیں رہی۔
اس سے پہلے جو تھے وہ تقریباً 100% چل رہا تھا، معاملہ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ جب سے یہ بارڈر مینجمنٹ شروع ہوئی ہے ہمارے کاروبار بالکل تباہ ہو کے زیرو تک آ گئے تھے، ابھی تقریباً تھوڑے بہت 20% تک آ گئے ہیں جی۔
چند سال پہلے ملک کے مختلف حصوں سے لوگ آ کر اسپیئر پارٹس کی خرید و فروخت کرتے تھے، لیکن اب زیادہ تر سامان کراچی بندرگاہ کے ذریعے قانونی طور پر پاکستان درآمد کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پنجاب اور سندھ کے لوگ اب اس مارکیٹ کا رخ کرنے سے گریزاں ہیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے میں کئی نئے کاروبار سامنے آئے ہیں، انہی میں سے ایک کام تخلیقی جگہوں کا قیام ہے، جہاں آرٹ سے منسلک لوگ منفرد انداز میں اپنا کام پیش کر سکتے ہیں۔ اولو موپولو ہو یا لاہور کی دو آرٹسٹ دوستوں کا منطق آف دی مونٹیز، دونوں ادارے فنکاروں کو ادبی محفلیں، شارٹ فلمز کی تقریب رونمائی اور تھیٹر سجانے کا ایک ایسا پلیٹ فارم دے رہے ہیں جہاں انہیں جدید تکنیکی سیٹس پر خود محنت نہیں کرنا پڑتی۔ ایسے ہی فن قدوں میں لے جا رہی ہیں ہمیں لاہور سے سمن خان۔
اپنی دنیا ویندا جا۔
حاضرین اور سامعین کو کہانی تو کہیں بھی کبھی بھی سنائی جا سکتی ہے، لیکن کہانی سنانے والوں کا انداز تب اور بھی بھانے لگتا ہے جب ماحول الفاظ سے مطابقت رکھتا ہو۔ اولو موپولو میڈیا سٹیج ریڈنگ سمیت بہت سی نئی روایات قائم کر رہا ہے۔ یہ فن کدا ڈائریکٹر کمل کھوسٹ کی تخلیقی سوچ ہے، جسے عملی جامہ پہنانے کے لیے ان کا ساتھ دیا ارم سنا، وکی زوانگ این اور ان کی ٹیم نے۔ 2013 سے لاہور میں قائم اولو جنکشن حالیہ دنوں میں ایک ایسی جگہ بن گیا ہے جہاں لوگ اپنے منفرد آئیڈیاز کو شو کیس کرتے ہیں۔
ہمیشہ آپ کی ہسبینڈ کی سائیڈ لیں گے اور عورت کو کہیں گے آپ چپ کر کے بیٹھیں۔
ورک شاپس، میوزک، فلم فیسٹیولز، آڈیشنز اگر کسی نے کبھی کروانے ہوں، ایونٹس بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، جیسے ہم نے بیساکھی بھی سیلیبریٹ کیا، ہم نے ہولی بھی سیلیبریٹ کیا، کامیڈی شوز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ یہاں پر کانورسیشنز، ڈائیلاگ، وہ بھی یہاں پر ہوتے ہیں۔
اولو جنکشن کی ٹیم یہاں ہونے والے تمام ایونٹس کی تشہیر بھی جدید انداز سے کرتی ہے۔
جو بھی اپنا آئیڈیا لے کے آتا ہے کانٹینٹ ان کا ہے اور ہم ان کو کنٹرول کرتے نہیں ہیں۔ ہم نے ایک کلیبریٹو سا اسپیس رکھنا ہے اور یہ بھی ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جتنا آٹونومی اس آرٹسٹ کو ملے یا اس پرفارمر کو ملے ہم دے دیتے ہیں۔
کیا یقین اور کیا
لاہور میں روزانہ کی بنیاد پر بے شمار سرگرمیاں رونما ہوتی ہیں، جنہیں پلان کرنے سے پہلے یہی سوچا جاتا ہے کہ اس کے لیے جگہ کون سی منتخب کی جائے۔ لوگوں کی اسی طلب کو دیکھتے ہوئے اولو موپولو اور اس جیسے فنکدوں کے رجحان میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایسی ہی ایک جگہ منطق آف دی مینٹس ہے، جو آرٹسٹ مہرین مرتضی اور لکھاری سبین جمیل کی مشترکہ کاوش ہے۔ ایک ایسا مقام جو مختلف مکتبہ فکر سے جڑے لوگوں کے مل بیٹھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔
جب آپ رائٹرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کی سوچ کمپلیٹلی مختلف ہے، فلم میکرز کی سوچ بہت ڈفرینٹ ہے۔ اینڈ آئی تھنک یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ بہت زیادہ پروفیشنلائزیشن اور اسپیشلائزیشن ہو چکی ہے اب ہر فیلڈ میں۔ میرے لیے پرسنلی یہ ریزنس ہے کہ میں چاہ رہی تھی کہ مختلف فیلڈ سے لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کچھ نیا کریٹ کیا جائے۔
یہ بڑی سملیرٹی مجھے ملتی ہے فرینچ ریولیوشن کے حوالے سے، وہ کیفیٹیریاز ہی تھے جہاں پہ فرینچ ریولیوشن کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ تو یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ چند لوگ آ کے اس جگہ پہ ایک اویلیبل فنکشن کے ہوتے ہوئے یا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب اپنا خیال ٹیبل پہ رکھتے ہیں تو بات سے پھر بات بڑھتی ہے۔
بات سے بات چلتی رہے اور موضوعات زیر بحث رکھنے کے لیے یہاں تجرباتی سینما بھی دکھایا جاتا ہے۔
یورپین سینما ادھر ہم زیادہ دکھاتے ہیں، ایرانین سینما بہت زیادہ ہے، ہم پاکستانی بھی جو اسٹوڈنٹ فلمز ہیں وہ بھی ہم اسکرین کرتے ہیں۔ ہماری کانورسیشن بھی چلتی ہے اسکریننگس کے بعد اور اس میں ڈسکشن ہوتی ہے کہ اور اس میں پھر اور آئیڈیاز ملتے ہیں۔ آپ
اولو موپولو ہو یا منطق آف دی مینٹس، ان جگہوں کی تزئین و آرائش میں سکون دہ ماحول کو خاص کر مد نظر رکھا گیا ہے اور اسے ایسی عوامی جگہ بنایا گیا ہے جہاں لوگ کسی بھی تفریق کے بغیر آ سکتے ہیں، لیکن ایک مثبت سوچ کے ساتھ۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu۔
آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔